الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البطحي التهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
اللهم صل على محمد محمد.
ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے پانیوں سے پیدا کیا ہے اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ اسے آزمائیں اور اس انسان کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنا کے پیدا کیا ہے. عزیزان محترم، گفتگو مختلف مرحلوں سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دور خاص طور پہ اسلام اور مکتب اہل بیت کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا دور ہے، اور ہم یعنی دوستداران اہل بیت اور شیعیان محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست دشمنوں کی سازشوں کی زد پہ ہیں. دشمن بھی کوئی نادان دشمن نہیں ہے، بلکہ ہوشیار ہے اور اس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، سارے ریسورسز بھی موجود ہیں. ایسے میں جو چیلنج ابھر کے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ہم ہر محاذ پہ دشمن کا مقابلہ کریں اور اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، اپنے قومی تشخص اور وقار کا، اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا تحفظ کریں. یہ ہے اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہماری نظروں کے سامنے ہے. عزیزان محترم، یہ بات سچ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد صرف جسمانی تقاضوں کو پورا کر لینا
खा लेना, पी लेना, पैसा कमा लेना, चैन की नींद ले लेना, ये इंसानियत का कोई मकसद नहीं है। इतना तो जानवर भी करते हैं और कर लेते हैं। अल्लाह ने जानवरों को भी इतनी सलाहियत दी है कि वो सुबह जब रोशनी होती है तो चरागाहों की तरफ निकल जाते हैं और अपना रिस्क ढूंढते हैं। परिंदे हवाओं में उड़ के ऐसी जगहों पे जाते हैं कि जहां उन्हें रोजी मिल सके। चींटियां भी चलती हैं और कहीं ना कहीं से अपना रिस्क ढूंढ के हासिल कर लेती हैं।
सुभानअल्लाह।
और फिर उसके बाद वो जो कुछ भी हासिल करते हैं उससे अपनी भूख मिटाते हैं, अपने पेट की आग बुझाते हैं और फिर अपने दूसरे हैवानी तकाजों की तकमील करके अपने मान में, अपने ठिकाने में सो रहते हैं। अगर इंसान भी इतना ही कुछ करे तो उसमें और जानवरों में फर्क क्या है? और हम आज के इस मादी इंसान को यही कुछ करते हुए देखते भी हैं, जो अपने को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा कहता है, बहुत ज्यादा रोशन फिक्र समझता है, बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता तसव्वुर करता है। इन मादी मुल्कों में आप देखें कि उसकी जिंदगी का ले दे के यही उन्मान है। इसके अलावा क्या है? सुबह हुई, घर से तैयार होके निकले, गाड़ी में बैठे, रिमोट का बटन दबाया, गैरेज का दरवाजा खुला, गाड़ी चौड़ी सड़कों पे सनसनाती हुई और तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, ऑफिसों में पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद हमने दिन भर अपनी ड्यूटी अंजाम दी, ड्यूटी अंजाम देने के बाद शाम को थके हारे वापस आए और वहीं से बैठे बैठे फिर हमने रिमोट का बटन दबाया, गैरेज का दरवाजा खुला, गाड़ी गैरेज में खड़ी की, घर में पहुंचे। तो अब जो जिस्म के तकाजे हैं, चाहे वो भूख हो और चाहे वो और जिस्मानी दूसरे तकाजे, हमने अपने तरीके से पूरे किए। ज्यादा से ज्यादा टीवी के स्क्रीन के सामने बैठ के कुछ मूवीज देख ली, कुछ खबरें देख ली और फिर उसके बाद बिस्तर पे पड़ के सो रहे। दूसरी सुबह आई तो फिर हमने ये किया। यहां तक के 5 दिन हम ये काम करते हैं और फिर उसके बाद जब 2 दिन आते हैं जिसे हम वीकेंड कहते हैं, तो उसमें या तो अपने बैक यार्ड की घास काटते हुए वक्त गुजरता है या कपड़े धोते हुए गुजरता है और या फिर बीचेस के ऊपर अगर गर्मियों का जमाना है और या फिर पबेज वगैरह में। यानी ले दे के बधी टकी जिंदगी का एक उन्वान है और हम कोल्हू के बैल की तरह से, नहीं मालूम यहां के लोग इस इस्तेलाह को किस तरह किस हद तक समझते हैं, कोल्हू का बैल जो एक नुक्ते से चलता है फिर घूम के उसी नुक्ते पे वापस आता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो हमारी जिंदगी में और जानवरों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। अगर इंसान इसी को कहते हैं और इसी को अफजल मखलूक कहा गया है तो बात समझ में नहीं आती। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुनिया क्या कर रही है, कैसे जिंदगी बसर कर रही है, हमें उन्हें अपने लिए आइडियल नहीं बनाना चाहिए, उनको नमूना अमल बनाने की जरूरत नहीं, उन्हें आप अपने लिए रोल मॉडल ना बनाएं। असमें यह प्रॉब्लम वहां से पैदा होता है जहां से हम दीन और दुनिया में जुदाई करते हैं। जब हम फर्श मजलिस में आके बैठते हैं तो हमारे ये रोल मॉडल अहले बैत होते हैं। जब हम मस्जिदों में जाते हैं तो हम रोल मॉडल अली को समझते हैं। जब हम मजहबी माहौल में होते हैं तो अपने लिए रोल मॉडल अइमा अथार को समझते हैं। लेकिन जहां हमने घर से बाहर कदम निकाला तो अब हमारे लिए अहले बैत रोल मॉडल नहीं है, अब मौलाए कायनात और अइमा रोल मॉडल नहीं है, अब यही दुनिया के फुस्सा को फुज्जा। और इसकी दलील यह कि आप अपने बच्चों के कमरों में जो इन माहौलों में परवरिश पा रहे हैं चले जाए, جو ان کا بیڈروم ہے تو آپ کو وہاں کیا دکھائی دے گا؟ کسی کے کمرے میں آپ کو مائیکل جیکسن کی تصویر نظر آئے گی، کسی کے کمرے کس کمرے میں آپ کو مائیکل جارڈن کی تصویر دکھائی دے گی، کوئی بہت زیادہ اپنے ملک سے وابستہ ہوگا تو امیتابھ بچن کی تصویر دکھائی دے گی، کوئی اسپورٹس میں الجھا ہوگا تو سچن تندولکر کی تصویر دکھائی دے گی، اور ہم جو یہ تصویر لگائے ہوئے ہیں نہ صرف یہ کہ ہم لاشعوری طور پہ انہیں اپنے لیے رول ماڈل سمجھ رہے ہیں دنیا میں، ہمارا قیافہ بھی بتا رہا ہے، چنانچہ جیسی بالیاں وہ پہنتے ہیں کانوں میں ویسی بالیاں ہمارے کانوں میں دکھائی دیں گی، جیسی چوٹیاں وہ رکھتے ہیں ویسی چوٹیاں ہمارے بچوں کو دکھائی دیں گی، جیسے ٹیٹوز ان کے جسم پہ دکھائی دیں گے ویسے ٹیٹوز ہمارے جسم پہ دکھائی دیں گے، جیسا ان کا رہن سہن ہے ویسا ہمارا ان کا بھی رہن سہن ہے۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ کہ ہم دوہرے معیار کے میں گرفتار ہیں، دوہرا کرائٹیریا ہے، اس ماحول میں آئیں گے تو اہل بیت کو رول ماڈل کہیں گے، اس سے باہر نکل جائیں گے تو دنیا کے فاسق اور فاجروں کو رول ماڈل سمجھیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد، لہذا یہاں پہ اپنے اندر شعور اویئرنس اور بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، اہل بیت اگر رول ماڈل ہیں تو پوری زندگی کے لیے رول ماڈل ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے لیے رول ماڈل ہیں، دنیا کے بھی یہ وہی رول ماڈل ہیں، دین کے لیے بھی وہی رول ماڈل ہیں، عبادات میں بھی ہمیں انہی سے سیکھنا ہے، سیاسیات میں بھی انہی سے سیکھنا ہے، حکومت کے بارے میں بھی ہمیں انہی کی تقلید کرنا، دنیا کے تمام مسئلے میں ہمیں ان کا اتباع کرنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے۔
سبحان اللہ
وہ ہماری پوری زندگی کے لیے رہنما ہے۔ ہم نے کیا اہل بیت کو مولا کائنات کو غدیر میں جو مولا مانا ہے، علی کی رہبری کا اور حاکمیت کا اور سرپرستی کا اور امامت و ولایت کا جو اقرار کیا ہے، تو کیا غدیر میں آپ نے کوئی ایکسیپشن کیا تھا کہ مولا ہم آپ کو مسجد میں تو مولا مانیں گے لیکن مسجد سے باہر آپ کو نہیں بلکہ دنیا والوں کو مولا مانیں گے؟
سبحان اللہ
نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے ان کو اپنا رہنما، اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا سردار، اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا امام مانا ہے، اور جب مانا ہے تو ان کا حکم ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہر پہلو پہ نافذ ہے اور قابل عمل ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں دنیا والوں کی زندگی نہیں بسر کرنا چاہیے بلکہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو دیکھنا چاہیے، لہذا صرف اتنا سوچ کے ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ صاحب ہم اپنے ملکوں کو چھوڑ کے ان ملکوں میں چلے آئے، اب ہمارے جسمانی اور مادی تقاضے کسی حد تک الٹے سیدھے پورے ہو رہے ہیں، نہیں ذاتی مکان نہ صحیح، کم سے کم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے اور دیگر وسائل زندگی فراہم ہیں، کم سے کم سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے بس۔ عزیزان محترم، نہیں، ہمیں اصل میں اپنے قومی تشخص کی فکر کرنا ہے، اپنے دین کی فکر کرنا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے، اپنے عقیدے کی فکر کرنا ہے، اپنی آئندہ نسلوں کی فکر کرنا ہے، جتنے چیلنجز ہمیں زندگی کے شعبوں میں فیس کرنا ہے اور فیس ہم کر رہے ہیں، ان سب کا حل ڈھونڈنا ہے، ان سب کو کیسے ہم فیس کریں، کس طرح سے اس میں حل، یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے، اور جب ہم اسے ادا کریں گے تب ہم اہل بیت کے سچے چاہنے والے اور ماننے والے کہلائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دشمنوں کی جن سازشوں کا ہمیں سامنا ہے ہم اسے کیسے فیس کر سکتے ہیں، آج کے چیلنجز کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کو اگر جمع کیا جائے تو صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ ہم سچے مومن بن جائیں۔ لفظ صاحب ایمان ہم پہ پوری طرح سے منطبق، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ایمان کو سمجھیں کہ ایمان ہے کیا۔ آپ کہیں کیا ہم نے ابھی تک ایمانی کو نہیں سمجھا؟ عزیزان محترم، لفظوں سے واقف ہونا اور ہے اور مطالب اور معانی کی گہرائیوں سے واقف ہونا اور ہے۔ یقیناً لفظ ایمان اتنی معروف، اتنی پاپولر لفظ ہے کہ ہر ایک اسے استعمال کرتا ہے، ہر ایک اس کا حوالہ دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ انسان خود کتنا ہی بے ایمان کیوں نہ ہو مگر ایمان کا واسطہ ضرور دیتا ہے، ایمان کا حوالہ ضرور دیتا ہے، لیکن واقعاً ایمان کیا ہے اسے سمجھنا ہے۔ تو آپ کس سے سمجھیں گے؟ کون بتائے گا ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں گا آپ کو ایمان کا کیا چیز ہے۔ زید و عمرو بکر ڈیفائن کریں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، توجہ، کون ڈیفائن کرے گا، کون بتائے گا کہ ایمان کیا ہے؟ تو خود آپ کا فارمولا، جس مسئلے میں بھی آپ کو کچھ معلومات حاصل کرنا ہوتی ہیں، نالج حاصل کرنا ہوتی ہے، تو آپ اس شعبے کے اور اس مسئلے کے ماہر کو اور اسپیشلسٹ کو ڈھونڈتے ہیں، اور اس سے جا کے سوال کرتے ہیں, وہ بتاتا ہے کہ اس مسئلے کے تفصیلات کیا ہیں. توجہ. تو اب اگر ایمان کے بارے میں پوچھنا ہے تو کیوں بت پرست نہیں بتائے گا ایمان کسے کہتے ہیں؟ کوئی کافر نہیں تعریف کرے گا ایمان کسے کہتے ہیں؟ کوئی دہریا, کوئی مشرک, کوئی کافر وہ نہیں بتائے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں. بلکہ اگر ایمان کی تعریف سمجھنا ہے تو ڈھونڈیے کوئی ہوگا کل ایمان, وہ بتائے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں.
نعرہ
حیدری
پر محمد والے محمد صلوات.
یعنی آپ فرمائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان کیا ہے. اب یہ میری لفظ نہیں ہے, الفاظ میرے ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم معافی ضمیر مولا کا ہے. مولا ایمان کو ڈیفائن کر رہے ہیں. عزیزان محترم, شخصیت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کی گفتگو اور اس کی بات بھی اتنی عظیم ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
کون ایمان کو ڈیفائن کر رہا ہے؟ علی جیسی ذات, علی جیسی شخصیت جس کے بارے میں پیغمبر کا نص ہے کہ ایمان علی کے رگ و پے میں, خون, گوشت اور پوست میں اس طرح سے سرایت کر چکا ہے جس طرح سے میرے وجود میں سرایت ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو وہ علی اگر ایمان کی تعریف کرے گا تو وہ کتنی مکمل, کتنی جامع تعریف ہوگی. تو علی کا قول ایمان کے سلسلے میں اور علی کے چاہنے والوں میں نقل کیا جا رہا ہے تو آپ کو کتنا زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. توجہ سے سنیے مولا کیا فرماتے ہیں ایمان کی تعریف کے بارے. امام فرماتے ہیں کہ ایمان اصل میں تین مرحلوں کو طے کرنے کا نام ہے. ایمان تین اسٹیپس کو, تین مرحلوں کو یکے بعد دیگر طے کرنے کا نام ہے. پہلے مرحلے میں ایمان نام ہے دل سے یقین کا, دوسرے مرحلے میں ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا, اور تیسرے مرحلے میں ایمان نام ہے عمل سے اظہار کا. یہ عمل ایمان کے تین مرحلے ہیں. امام نے تین مرحلے بیان کیے ہیں. دل سے یقین, یہ ہے عقیدے کی گفتگو. زبان سے اقرار, یہ ہے شہادتین کی گفتگو. عمل سے اظہار, یہ ہے قانون الہی اور حرام و حلال کی پابندی کی گفتگو. توجہ. اور ان تینوں مرحلوں کو امام نے ایک دوسرے سے وابستہ اور پیوستہ قرار دیا ہے. یعنی کسی ایک مرحلے کو بھی دوسرے مرحلے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. نہ دل کے یقین کو زبان کے اقرار سے الگ کر سکتے, نہ زبان کے اقرار کو عمل کے اظہار سے الگ کر سکتے. کسی بھی مرحلے کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا سکتا. اور اگر کوئی جدا کرتا ہے, ممبر پہ بیٹھ کے جدا کرے یا ممبر کے نیچے, کوئی بھی اگر یہ کہے صاحب ہمارے لیے نجات کا باعث ہمارا عقیدہ, عقیدہ تو صحیح ہے نا, عمل نہ صحیح, نہ ہوا عمل نہیں نہ صحیح, تو عزیزان محترم گویا وہ جدائی کر رہا ہے عقیدے اور عمل میں, وہ جدائی کا قائل. عزیزان محترم, اور یہی نہیں بلکہ اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو اکثر سننے کو ملتی ہیں جو آپ کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں, شک و شبہ کو جنم دیتی ہیں. تو ایسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی ممبر سے سنیں, جو کچھ بھی کسی سے سنیں, چاہے کسی امام سے سنیں, چاہے کسی ٹوپی شیروانی سے سنیں, آپ اسے حرف آخر سمجھ کے اپنے دل کی گہرائی میں نہ اتاریں بلکہ اسے کان میں رکھیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بات کس حد تک سچی ہے, کس حد تک صحیح ہے, کس حد تک حقیقت سے قریب ہے. اور اس کو پرکھنے کے لیے آپ کے معصومین نے, ائمہ اطہار نے, ہمارے ائمہ نے, مولا کائنات نے سارے معیار ہمارے حوالے کر دیے ہیں. چنانچہ وہ قرآن دیا ہے کہ جس میں آج تک کوئی تحریف نہیں ہو سکتی, وہ نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے جو کلام الہی کے بعد کا درجہ رکھتی ہے, وہ صحیفہ کاملہ ہمارے پاس موجود ہے جس میں امام نے تمام حقائق و معارف سمو دیے ہیں. تو عزیزان محترم, ارشادات معصومین ہمارے پاس ہیں, حدیثیں ہمارے پاس ہیں, معصومین کے اقوال ہمارے پاس ہیں, قرآن کلام الہی ہمارے پاس ہے. جو کوئی بھی سنیے اسے عقیدہ سمجھ کے, حرف آخر سمجھ کے, دل کی گہرائی میں نہ اتاریے بلکہ قرآن پہ پرکھیے, نہج البلاغہ کی کسوٹی پہ رکھیے, صحیفہ کاملہ کی کرو کسوٹی پہ پرکھیے, اشارات معصومین کی کرو کسوٹی پہ پرکھیے, اور جب پرکھ لیجئے اگر ان کے اشارات کے مطابق ہو, قرآن کے مطابق ہو, قبول کر لیجئے عین دین سمجھ کے, عین حق سمجھ کے, اور اگر ان کے قول سے, ان کے ارشاد سے, قرآن سے, نہج البلاغہ سے کوئی بات ٹکراتی ہو تو کسی عالم سے سنی ہو, کسی جاہل سے سنی ہو, اسے دیوار پہ دے ماریے, سلام پڑھ دے پر محمد والے
محمد.
اللہ.
عقیدے اور عمل میں جدائی کریں تو یہ دیکھیے علی نے بھی جدائی کی ہے نہیں کی ہے, مولا کائنات عقیدے عمل میں جدائی. اور عزیزان محترم حقیقتا عقیدے عمل میں جدائی ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ عقیدہ نام ہے دل سے یقین کا, اور یقین اس کیفیت کا نام ہے کہ جب دل میں حاصل ہو جاتی ہے تو اسی کا اظہار فوراً زبان سے بھی ہوتا ہے, اسی کا اظہار انسان کے اعضاء و جوارح سے اور جسم سے بھی ہوتا ہے.
سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ.
یقین میں اور دل میں اور انسان کی زبان میں, دل میں اور انسان کے اعمال میں کبھی جدائی ہو ہی نہیں سکتی. اظہار یقینی ہے اگر دل میں یقین پیدا ہو جائے, اور یقین کی یہی سب سے بہترین اور سب سے عظیم علامت ہے. البتہ یقین کسے کہتے ہیں, ایک جملے میں یقین کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. انسان جب کسی چیز کی نالج کے حصول کے سلسلے میں قدم آگے بڑھاتا ہے تو چند کیفیتیں ہیں جو اس پہ طاری ہوتی ہیں. یا یقین کی کیفیت اسے حاصل ہوگی, یا ظن اور گمان کی کیفیت میں مبتلا ہوگا, یا پھر شک اور شبہے کی منزل میں وہ قدم رکھے گا, اور یا پھر وہم اور وسواس کا شکار.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ چار کیفیتیں ہیں علماء منطق نے بیان کی ہیں, اور ان چار قسموں کے علاوہ پانچویں کوئی قسم نہیں. تو اب اگر ایک قسم دوسری قسم سے مل کے مشتبہ ہو جائے اور انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ مجھے جو کیفیت حاصل ہوئی ہے وہ یقین کی کیفیت ہے کہ ظن کی کیفیت ہے کہ شک کی کیفیت ہے کہ وہم کی کیفیت ہے, تو کیسے پتا چلے گا جب تک کہ آپ ہر ایک کی قسموں کو نہ جانیں, ہر ایک کی تعریف کو نہ جانیں. تو اگر بقیہ کے بارے میں جاننا ہے تو اس وقت ہم جو ہمارا موضوع ہے یقین کو پہچان لیے, یقین کسے کہتے ہیں, بقیہ بھی آہستہ آہستہ سمجھ میں. اور یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ یقین اور ظن یہ دو قسمیں الگ کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں, شک اور وہم یہ دونوں الگ کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں. چار قسمیں, لیکن یقین اور ظن علم کی قسمیں ہیں, شک اور وہم اور وسواس یہ جہالت کی قسمیں ہیں. سلام پردے پر محمد وآل محمد. تو بغیر علمی اصطلاحات کا سہارا لیے ہوئے اور بغیر ان لفظوں میں اور ٹیکنیکل ورڈز میں آپ کے ذہنوں کو الجھائے ہوئے, سادہ سے لفظوں میں اپنے بچوں کے لیے وضاحت کروں کہ یقین جب انسان قدم آگے بڑھاتا ہے کسی سلسلے میں نالج حاصل کرنے کے لیے تو اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو واقعیت تک پہنچا دے, یعنی اس روشنی کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان سچائی کو واقعیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے آپ ایک اندھیرے کمرے میں جائیں, جب تک اندھیرا رہے گا آپ کو اس کمرے میں رکھی ہوئی بڑی بڑی چیزیں بھی نظر نہ آئیں گی. کدھر صوفہ سیٹ ہے, کدھر میز ہے, کدھر ٹی وی رکھا ہوا ہے, کدھر اور دوسری چیزیں, کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر ماچس کی ایک تیلی بھی جلا دیجئے گا تو پاس پڑی ہوئی سوئی نظر آ جائے گی. انسان جب تک جہالت میں مبتلا ہوتا ہے اس کے وجود میں اندھیرا چھایا رہتا ہے, اسے کوئی ایک چیز نظر نہیں آتی ہے. لیکن جہاں اس نے علم حاصل کیا عزیزان محترم, فوراً اس کے وجود میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے اور وہ حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یقین اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان اتنے اجالے میں پہنچ جائے کہ ہر سچائی کو, ہر واقعیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے. لیکن اس کے باوجود پتا کیسے چلے کہ جو کیفیت حاصل ہوئی وہ یقینی کی کیفیت ہے؟ صرف تعریف سے سمجھ لینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو اس کے لیے کچھ علامتیں اور کچھ پہچانیں بتائی گئی, ان علامتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم یہ جائزہ لے سکیں کہ ہم عقیدے کی منزل میں یقین کے مالک ہیں یا نہیں. مولا نے کہا ہے کہ ایمان کی پہلی منزل ہے دل سے یقین. اگر یقین ہے تو ہم مومن ہیں, اور اگر یقین نہیں ہے تو ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں. پھر لفظ مومن کا اطلاق مشکل ہے, یقین کی کیفیت ہے نہیں. تو یقین کی پہچان, سب سے پہلی پہچان یقین کی بہت ہی سادہ سی, وہ یہ ہے کہ آپ جس مسئلے میں بھی آپ کو یقین پیدا ہو, اپنے دل کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان ٹٹولیں کہ اس خاص مسئلے میں میں اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں, یعنی جسے قسم شرعی کہتے ہیں. قسم شرعی اس قسم کو کہتے ہیں جو اس میں جلالہ کے ساتھ کھائی جائے, اللہ کے نام کے ساتھ. واللہ باللہ تاللہ, ان لفظوں کے ساتھ جو قسم کھائی جاتی ہے, جو انسان پر ایک شرعی ذمہ داری عائد کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں قسم شرعی. تو اگر آپ مثلا فرض کر لیے کہ جیسے اس جگہ کے بارے میں, زمین کے بارے میں, کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے, اگر آپ قسم کھا سکیں کہ واللہ باللہ تاللہ یہ زمین پاک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین حاصل ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
میں خالی دل کو ٹٹولنے کی بات کر رہا ہوں, واقعی قسم کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک سلوات پڑھ دے پر محمد اللہ علیہ
وسلم.
قسم کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے, کب کھانا چاہیے, کہاں کھانا چاہیے, کیسے کھانا چاہیے, یہ سب ایک الگ مسئلہ ہے. ہم صرف اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہم مطمئن ہیں یا نہیں. یعنی اگر ہم قسم کھا لیں تو اللہ کی بارگاہ میں گناہگار نہیں ہوں گے. اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو سمجھیے کہ آپ کو یقین کیفیت, اور اگر آپ کا دل جو ہے وہ حکر بکر کی کیفیت میں, پتہ نہیں قسم کھائیں کہیں گناہگار نہ ہو جائیں, کہیں اللہ کے ماخوذ نہ ہو جائیں, اگر حیس بیس کی کیفیت ہے اور آپ کا دل مطمئن نہیں قسم کھا, تو سمجھ لیے کہ یہ یقین کے علاوہ کوئی بھی دوسری قسم ہو سکتی ہے یقین نہیں ہو سکتی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ ہے یقین کی ایک بہترین پہچان. اور یقین کی دوسری بہترین پہچان یہ ہے کہ جس مسئلے میں بھی انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے, پھر اس کے خلاف نہ کسی سے سنتا ہے, نہ کسی کی باور کرتا ہے, اور نہ اس کے مقابلے میں کچھ سننا پسند کرتا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
سبحان اللہ.
مثال کے طور پہ یہ رات کا وقت ہے, آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ ہر ایک کو یقین ہے کہ یہ رات کا وقت ہے. واقعیت کو, سچائی کو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, کوئی شک ہے, کوئی شبہ ہے؟ آپ قسم بھی کھا سکتے ہیں کہ ہاں رات کا وقت. اب فرض کیجئے کہ میں ممبر سے آپ سے یہ کہوں کہ نہیں یہ رات کا وقت نہیں, دن کا وقت ہے, میری بات مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو رات کا وقت ہونے کا یقین ہے.
سبحان اللہ.
میں اس کے خلاف کہہ رہا ہوں کہ یہ رات کا وقت نہیں, دن کا وقت ہے, آپ میری بات نہیں مانیں گے. درحال کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اور ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بلکہ یہ لباس پہن کے کہہ رہا ہوں. ویسے محاورت میں نے حوالہ دے دیا ہے, ورنہ آپ کو نہ ممبر کے حوالے کی ضرورت ہے نہ لباس کا حوالہ دینا چاہیے. ایک سلوات پڑھ دے بار محمد
اللہ علیہ وسلم.
اس لیے کہ ممبر پہ آ کے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے, لباس پہن کے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. میں نے نماز پڑھائی, آپ نے نماز پڑھی, تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اچھا فرض کر لیا آپ تنا میری بات نہیں مان رہے, کوئی ایک اور عالم دین آ جائے وڈسر میں, وہ بھی میرے ساتھ, ہم آواز ہو جائیں دونوں, ہم دونوں مل کے کہیں, دعویٰ کریں کہ صاحب دن کا وقت ہے, رات کا وقت نہیں ہے, آپ ہم دونوں کی بات مانیں گے؟ خود مومنین وڈسر کے وہ بھی میرے ساتھ ہو جائیں, اور ڈیٹرائٹ سے بھی لوگ آ جائیں, مثال کے طور پہ ہزاروں کی تعداد ہو جائے, لاکھوں کی تعداد ہو جائے, سب مل کے کہیں کہ یہ رات کا وقت نہیں, دن کا وقت ہے, آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. یہ ہے یقین کی بہترین پہچان, کہ جس مسئلے میں بھی انسان کو یقین ہو جاتا ہے, اس کے خلاف نہ سننا پسند کرتا ہے, نہ کسی کی باور کرتا ہے. عالم کہے, جاہل کہے, ادنا کہے, آلہ کہے, گورا کہے, کالا کہے, عربی کہے, اجمی کہے, دنیا کا کوئی بھی انسان کہے, انسان اکثریت والے کہیں, اقلیت والے کہیں, نہ اکثریت معیار ہے, نہ اقلیت معیار ہے, نہ عالم معیار ہے, نہ جاہل معیار. اگر یقین ہو گیا تو ہم نہ اس کی سنیں گے, نہ اس کی مانیں گے. ایسا محمد والے محمد,
اللہم صلی محمد والے محمد.
یہ ہے یقین کی دوسری پہچان. ایک اور علامت یقین کی عرض کر دوں, یہ سب آپ کے محسوسات اور تجربات و مشاہدات کی چیزیں. جب بھی کسی مسئلے میں انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی بہترین پہچان یہ ہے کہ فوراً اس کا اظہار انسان کے پورے وجود سے، آدھا و جوارے سے، اس کے عمل سے ہوتا ہے. یعنی یقین میں اور انسان کے ایکشن میں کبھی جدائی نہیں ہوتی ہے. فرض کر لیجئے کہ ہمیں اور آپ کو کسی بھی وسیلے سے، کسی بھی واسطے سے یقین ہو جائے کہ یہاں پہ خدا نہ خواستہ دشمنوں کے کان بہرے، کوئی بلائے آسمانی نازل ہونے والی، چھت پھٹ جائے گی، زمین میں زلزلہ آنے والا ہے، کوئی بھی مصیبت نازل ہونے والی ہے، یہ بتائیے جیسے ہی یقین ہوگا کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے رہ جائیں گے؟ ارے آپ چاہے بعد میں فرض چھوڑیے، پہلے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا. دیکھیے اتنی آہستہ سے اور اتنی سوئی ہوئی صلوات جب آپ پڑھیں گے تو پھر میں ویسی سوئی ہوئی تقریر بھی کروں گا. ایک صلوات پڑھ دوں گا. ایک اور صلوات پڑھیں، اس سے بہتر. تو ادھر انسان کو یقین حاصل ہوا، فوراً اس کا اثر انسان کے پورے وجود سے، آدھا و جوارے سے ظاہر ہو کے رہتا ہے.
سبحان اللہ.
اور اس سے بہترین مثال، آپ اپنے کمرے میں بڑے آزادانہ انداز سے بیٹھے ہو، یہاں تک کہ ایک شخص نے، حتیٰ کہ ایک بچے نے آ کے آپ سے کہا کہ صاحب بابا اس کمرے میں ایک کونے میں انویزیبل کیمرہ لگا ہوا ہے جس میں آپ کے سارے پوز قید کیے جا رہے ہیں. آپ کو ابھی میں یقین کی گفتگو کر رہا ہوں، یقین ہو گیا. جیسے ہی یقین ہوا، آپ سچ بتائیے اسی طرح سے آپ رہیں گے؟ اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے انداز میں فوراً محتاط ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قابل اعتراض پوز اس میں آ جائے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ادھر آپ کو کیمرے کا علم ہوا، یقین ہوا، فوراً آپ نے احتیاط کا رد عمل ظاہر کیا. اور یہ مثال تو یہاں کے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گی تو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ 80 میل کی رفتار سے گاڑی اڑائے بھی لے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اچانک آپ نے رفتار کو کنٹرول کرنا شروع کیا. خیریت، یہاں تو ریڈ لائٹ بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی بھیڑ بھاڑ بھی نہیں ہے، یا پھر آپ نے اسپیڈ کیوں کنٹرول کر لی، گاڑی سلو کیوں کر دی؟ کہ مولانا دیکھ رہے ہیں سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. اچھا کیمرہ لگا ہوا تو کیا ہوا؟ کہا کہ اگر میں خلاف ورزی کروں گا، اسپیڈ لمٹ سے آگے بڑھوں گا تو ٹکٹ گھر آ جائے گا. اور یہ دہائی ہر ایک دیتا ہے. دوسرے لوگوں کہیے کہ یہاں کے لوگ اللہ سے کم ڈرتے ہیں، ٹکٹ سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو ادھر انسان کو یقین حاصل ہوا، فوراً بغیر کسی تاخیر کے انسان کے آزاد جوارے سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یقین کا معاملہ تو بہت بلند ہے. جب فائدے اور نقصان کی بات آ جاتی ہے تو انسان یقین کا بھی منتظر نہیں رہتا کہ یقین پیدا ہو، صرف شبہ اور امکان پیدا ہو جاتا ہے، تب بھی حاصل ہونے والے فائدے کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور پہنچنے والے نقصان کی طرف قدم بڑھانا نہیں چاہتا ہے. مومن کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، لیکن عزیزان محترم اگر یقین حاصل ہو جائے تب تو آزا و جوارے میں کوئی جدائی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یقین سے ادنا درجے کی چیز ہے شبہ امکان، جو علم کی قسم نہیں جہالت کی قسم ہے، شبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تب بھی انسان فائدے اور نقصان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں رد عمل ظاہر کرتا ہے. مثال، ایک جھوٹا آدمی جس کو آپ زندگی میں ہمیشہ آزما چکے ہوں، کبھی سچ نہیں بولا،
سبحان اللہ،
وہ امام بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہے کہ صاحب، ایک صاحب کو میں نے ابھی دیکھا ہے، بہت کار خیر کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ آج اعلان کیا ہے کہ جو لوگ امام بارگاہ میں مجلس میں جائیں گے اگر وہ میرے گھر کے پاس سے مثلا گزریں گے یا فلا جگہ سے فلا چوراہے سے گزریں گے تو میں ان کو مثلا کے $100 کا چیک لکھ کے دوں گا انعام کے طور پہ. اس شخص کو ہزار مرتبہ آپ آزما چکے ہیں, اس کے کہنے سے آپ کو یقین حاصل ہوگا؟ نہیں یقین ہوگا. زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگا تو شبہ پیدا ہوگا کہ صاحب 100 مرتبہ جھوٹ بولا ہے, ہو سکتا ہے اس مسئلے میں سچ ہی کہہ رہا ہو. امکان پیدا ہوگا, اور اس امکان کی بنا پر لوگ اگرچہ اس کی بات پہ توجہ نہیں دیں گے, پھر بھی جب گاڑی بیٹھے گا لاؤ ذرا سا ادھر سے ہی ہوتے چلیں, کیا پتا سچ کہہ رہا ہو.
سبحان اللہ.
$100 کا چیک مفت میں ملتا ہے تو کون سا. تو عزیزان محترم, انسان امکانی فائدے کو بھی چھوڑنا نہیں پسند کرتا ہے, اور اسی صورت سے امکانی نقصان کی طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے. آپ رات میں گھر میں داخل ہو رہے ہیں, یہاں کی مثال لینے یہ اپنے ملکوں کے لیے لیا, ہندوستان پاکستان جہاں لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی ہے, رات میں آئے اتفاق سے بجلی غائب, اب آپ گھر میں جانا چاہتے ہیں, ایک بچہ گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا, کہا بابا گھر میں نہ جائیے, کہا خیریت, کہا میں نے ابھی کالے رنگ کے سانپ کو گھر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. آپ یہ بتائیے اس بچے کے کہنے سے آپ کو یقین ہو جائے گا؟ یقین نہیں پیدا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا سا بچہ ہے, نہ معلوم کس چیز کو اس نے صاف سمجھا ہے. ہو سکتا ہے کسی ربر کے ٹکڑے کو دیکھا ہو صاف سمجھا ہو, ہو سکتا ہے کسی چیز کے لہراتے ہوئے سائے کو دیکھا ہو صاف سمجھا ہو. بچے کے کہنے سے یقین نہیں پیدا ہوگا, صرف شبہ پیدا ہوگا.
سبحان اللہ.
ہو سکتا ہے سچ کہہ رہا ہو, اور اس شبہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ گھر میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ روشنی کا بندوبست نہ کر لیں. ایک ماچس کی تیلی جلائے بغیر آپ گھر میں قدم نہیں رکھیں گے. تو عزیزان محترم, اس سے پتا چلا کہ یقین تو بہت بڑے درجے کی بات ہے, اگر فائدے کا امکان بھی پیدا ہو جائے تو انسان اسے چھوڑنا نہیں چاہتا, نقصان کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو انسان اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے. آپ سوچئے اسلام کیسا دین فطرت ہے, اسلام کیسا دین. پوری تاریخ میں ہمیں ایک فائدے کے بارے میں بتایا گیا اور ایک نقصان کے بارے میں بتایا گیا ہے. جس فائدے کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کا نام ہے جنت, اور جس نقصان کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کا نام ہے جہنم. بتایا کس نے ہے؟ اللہ کے نمائندوں نے. کتنے نمائندے؟ 124,000 انبیاء. ان 124,000 انبیاء میں 313 رسول, 313 رسولوں میں 5 اولو العزم پیغمبر, ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں خود آخری خاتم النبیین ہمارے پیغمبر اسلام, توجہ, اور اس کے بعد پھر 12 ائمہ نے بتایا, توجہ. پوری تاریخ میں اتنی بڑی تعداد بتا رہے ہیں. آپ سچ بتائیے کہ اتنی بڑی تعداد کا اسے نبی نہ مانیے بھی نہ صحیح, امام نہ مانیے نہ صحیح, رسول نہ مانیے نہ صحیح, منصب دار الہی نہ مانیے نہ صحیح, اتنی بڑی تعداد انسانوں کی بتا رہی ہے, کیا اتنی بڑی تعداد کا کسی غلط بات پہ سازش کر لینا, متحد ہو جانا ممکن ہے؟
سبحان اللہ.
آپ خود سوچیں, اپنی عقلوں سے سوال کریں کہ یہ بات اگر غلط ہے تو اتنی بڑی تعداد, 124, میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ کتنی بڑی تعداد میں سطح فرش پہ. کوئی واقعہ یہاں رونما ہو, طے کر لیجئے کہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب واقعہ باہر چل کے انہی لفظوں میں بیان کریں, اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی تعداد مگر باہر جو نکلے تو جتنے منہ جتنی زبانیں اتنا واقعہ. تو چھوٹی تعداد کسی صحیح بات پہ متفق نہیں ہو سکتی, چاہے کہ اتنی بڑی تعداد کسی غلط بات پہ متفق ہو جائے. اور وہ بھی یہ پہلو دیکھیے کہ اتنی بڑی تعداد ضرور ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد کسی ایک وقت میں کسی ایک جگہ پہ جمع تھوڑی ہوئی کہ انہوں نے میٹنگ کر لی ہو اور اس میں طے کر لیا ہو کہ ہم سب یہی کہیں گے, ایک فائدے کی بات کریں گے اور ایک نقصان کی بات کریں گے. اتنی بڑی تعداد, لیکن الگ الگ ادوار میں, الگ الگ زمانے میں, الگ الگ دنیا کے گوشوں میں, الگ الگ مواقع پر, لیکن جو پہلا کہہ رہا ہے وہی بیچ والا کہہ رہا ہے, جو بیچ والا کہہ رہا ہے وہی آخر والا کہہ رہا ہے, جو آدم نے کہا وہی نوح کہہ رہے ہیں, جو نوح نے کہا وہی ابراہیم کہہ رہے ہیں, جو ابراہیم نے کہا وہی موسیٰ کہہ رہے ہیں, جو موسیٰ نے کہا وہی عیسیٰ کہہ رہے ہیں. آدم کی ملاقات نوح سے نہیں ہوئی, نوح کی ملاقات ابراہیم سے نہیں ہوئی, ابراہیم کی ملاقات موسیٰ سے نہیں ہوئی, موسیٰ کی ملاقات عیسیٰ سے نہیں ہوئی, عیسیٰ کی ملاقات ہمارے پیغمبر سے نہیں ہوئی, توجہ. یعنی ایک نبی دوسرے نبی سے نہیں ملا, مگر ہر ایک ایک ہی فائدے کے بارے میں بتا رہے ہیں, ایک ہی نقصان کے بارے میں بتا رہے ہیں. اول تو اتنی بڑی تعداد کے بتانے سے انسان انسان کو یقین ہو جانا چاہیے, لیکن اگر یقین نہیں بھی پیدا ہوتا ہے تو کم سے کم اتنا شبہ تو پیدا ہو جتنا اس جھوٹے انسان اور اس بچے کے کہنے سے پیدا ہوا ہے. اور اگر اتنا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو کوئی کبھی دیندار بننا بے دین بننا پسند نہیں کرے گا. سروا پڑھنے پر محمد والے محمد
محمد.
اتنی بڑی تعداد, اتنی بڑی تعداد, ایک سے دوسرے کی ملاقات, سب ایک ہی بات کہہ رہے, ایک ہی بات, ایک ہی بات. تو اول تو یقین پیدا ہو جانا چاہیے, لیکن اگر یقین پیدا تو اتنا تو وزن دو جتنا اس جھوٹے انسان کی وزن بات کو وزن دیا ہے, اتنی تو ویلو دو جتنی اس بچے کی بات میں تمہیں ویلو دکھائی دی. اگر اتنا وزن بھی ہو جائے تو انسان کبھی آخرت کے فائدے کو چھوڑے گا نہیں اور کبھی آخرت کے نقصان کی طرف قدم نہیں آگے بڑھا.
بہت سبحان اللہ.
اور اگر بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین تو دور کی بات ہے, امکان بھی دل میں نہیں پیدا ہوا. تو عزیزو, یقین ہمیشہ عمل سے اظہار مانگتا ہے. اگر اللہ کی وحدانیت کا, اس کی عظمت کا, اس کی الوہیت کا, اس کی عدالت کا, اس کی رحمانیت کا, اس کی رحیمیت کا, اس کی جباریت کا, اس کی قہاریت کا دل میں یقین پیدا ہو جائے تو ممکن نہیں ہے کہ انسان گناہ کی طرف آگے بڑھے. ہم یقین کی منزلوں سے دور ہیں. پہلی منزل امام نے کہا دل سے یقین, دل میں یقین پیدا ہونا چاہیے. اور یہی یقین انسان کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے. دل سے تعلق ہے یقین کا, اور دل کی بات ہمیشہ زبان بیان کرتی ہے. توجہ, کس کے دل میں کیا ہے جب تک زبان سے نہ آ جائے نہ حق کھل کے سامنے آتا ہے نہ باطل کھل کے سامنے آتا ہے. اور امام نے اسی لیے فرمایا, مولا کا ارشاد ہے, المرء مخبوء تحت لسانه, انسان اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوتا ہے. یعنی جب تک کلام نہیں کرتا ہے نہ اس کا ایمان کھلتا ہے نہ اس کا کفر کھلتا ہے, نہ اس کا عیب کھلتا ہے نہ اس کا ہنر کھلتا ہے. اور اسی سے استفادہ کر کے شیخ سعدی نے کہا, تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ گفتہ باشد. جب تک انسان کلام نہیں کرتا ہے, بات نہیں کرتا ہے, جب تک زبان اس کی نہیں چلتی ہے تو اس کا نہ عیب کھل کے سامنے آتا ہے نہ ہنر, نہ یہ پتا چلتا ہے کہ عالم بول رہا ہے, نہ یہ پتا چلتا ہے کہ جاہل بول رہا ہے.
سبحان اللہ.
نہ یہ پتا چلتا ہے کہ عادل بول رہا ہے, نہ یہ پتا چلتا ہے فاسق بول رہا ہے. ادھر زبان کھلی, ادھر زبان چلی, ادھر پوری شخصیت آئینے کی طرح آپ کے سامنے آ گئی. تو انسان دل کی بات کا اظہار ہمیشہ زبان سے کرتا ہے. تو اگر دل میں سچا عقیدہ ہے, اگر دل میں اللہ کی وحدانیت کا تصور ہے, اگر دل میں تم اس کو عادل مانتے ہو, اگر دل سے اس کے انبیاء کی نبوت پہ یقین ہے, اگر عصمت کا تصور ہے, اگر امامت و ولایت کا یقین ہے, اگر عقیدہ معاد و قیامت پایا جاتا ہے, تو اس کا اظہار زبان سے بھی کرو. لیکن یہ کیسے پتا چلے؟ دیکھیں تینوں مرحلے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں, امام نے الگ نہیں کیا, اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ کیسے پتا چلے کہ جو کچھ دل میں ہے وہی زبان پہ آیا؟ عزیزان محترم, انسان ڈپلومیسی کا اسیر ہے, اپنے مفادات اور اغراض و مقاصد کے جال میں گرفتار رہتا ہے. لہذا ہوتا یہ ہے زیادہ تر حالات میں کہ دل میں کچھ ہے اور زبان سے کچھ کہہ رہا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
دل میں ہے محبت, زبان سے اظہار کر رہا ہے نفرت کا. دل میں ہے نفرت, زبان سے اظہار کر رہا ہے محبت کا. دل میں ہے کفر, زبان سے اظہار کر رہا ہے ایمان کا. دل میں ہے مسئلہ ایمان اور زبان سے تقیے کی بنا پر کبھی اظہار کر رہا ہے کفر کا, مثال کے طور. تو دل اور زبان میں بیشتر حالات میں جدائی ہوتی ہے. اور یہ تو ڈپلومیسی کا دور ہے. آج کا دور تو سب سے بڑا مکار ہے, سب سے بڑا عیار ہے. تو اب کیسے پتا چلے کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پہ آیا ہے؟ اس کے لیے کوئی کسوٹی, کوئی معیار, کوئی پیمانہ ہونا چاہیے. عزیزان محترم, اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے, کوئی کسوٹی نہیں ہے, سوائے انسان کے عمل کے. یعنی انسان کا عمل ہے جو دل اور زبان کے رشتے کی یا تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے. آپ عمل کو دیکھیے, یہ نہ دیکھیے زبان سے کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھیے کہ زندگی میں عمل کیسے کر رہا ہے, ایکٹ کیسے کر رہا ہے. بس جیسے جیسے عمل کر رہا ہوگا اسی سے اس کے دل اور زبان کے رشتے کی یا تصدیق ہو رہی ہوگی یا تکذیب ہو رہی ہوگی. اب مجھے جملہ مکمل کرنے دیجیے کہ اگر انسان کا عمل دل اور زبان کے رشتے کی تصدیق کر دے تو اس کو ایمان کہتے ہیں, مومنیت کہتے ہیں, اور اگر انسان کا عمل دل اور زبان کے رشتے کو جھٹلا دے اور اس کی تکذیب کر دے تو اس کو نفاق کہتے ہیں, منافقت کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد.
نعرہ حیدری.
یہ سارے مرحلے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. عقیدے کے مرحلے کو اقرار کے مرحلے سے الگ نہیں کر سکتے, اقرار کے مرحلے کو عمل کے مرحلے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. انسان کا عمل کسوٹی ہے. کتنا اچھا پیمانہ اور معیار اور کرائٹیریا امام نے ہمیں دیا, ورنہ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں ہر چیز کو پرکھنے کے لیے تو آلہ ہے. اگر باڈی کا ٹیمپریچر آپ کو ناپنا ہے تو اس کے لیے تھرمیمیٹر موجود ہے. اگر آپ کو بلڈ پریشر دیکھنا ہے اس کے لیے بھی بلڈ پریشر مانیٹر موجود ہے. چیز کو دیکھنے کے لیے پرکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کو کسوٹی ہے. سونے کو بھی کھرا اور کھوٹا پرکھنے کے لیے کسوٹی پائی جاتی ہے. سکے کو نوٹ کو بھی پرکھنے کے لیے کہ اصلی ہے نقلی کسوٹی پائی جاتی ہے. تو ایمان کو بھی پرکھنے کے لیے کوئی کسوٹی ہونا چاہیے, منافقت کو پرکھنے کے لیے بھی تو کوئی کسوٹی ہونا چاہیے. تو انسان کا عمل, اب یہ عمل کبھی محبت کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے, کبھی نفرت کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے. اب سنیے حذیفہ یمانی کا کہنا. حذیفہ یمانی اور جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں منافقین کا دور دورہ تھا, لیکن پیغمبر کے بعد ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ سچے اور جھوٹے کا فرق جاتا رہا, مومن اور منافق کی تمیز جاتی رہی. پھر ہم کیسے پہچانتے تھے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے؟ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں کسی بھی مجمع میں چہرے مشتبہ ہو جاتے تھے, پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ منافقین کے چہرے ہیں کہ مومنین کے چہرے ہیں, اس بزم میں, اس مجلس میں, اس محفل میں, اس مجمع میں ہم علی کا تذکرہ کرتے تھے. علی کا ذکر کرنے کے بعد چہروں کو پڑھتے تھے. جو چہرے علی کے تذکرے سے کھل اٹھتے تھے سمجھ لیتے تھے یہ مومن کے چہرے ہیں. جو چہرے علی کے تذکرے پہ مرجھا جاتے تھے ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ منافقین کے چہرے ہیں.
محمد وآل محمد صلوات.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
تو محبت علی یہ ہے ایمان اور نفاق کی پہچان کا معیار اور اس کی کسوٹی.
سبحان اللہ.
کل بھی یہ معیار تھا, آج بھی یہ معیار ہے. جس کو بھی پرکھنا ہو کہ وہ غدیر والا ہے یا اس کا تعلق شام کے جبروت سے ہے تو آپ سیدھے سیدھے علی کا تذکرہ کر کے دیکھ لیجیے.
سبحان اللہ.
وہ عداوت جو ورثے میں ملی ہے آج بھی منتقل ہو کے چلی آ رہی. لہذا کل بھی حذیفہ کے زمانے میں بھی علی کا تذکرہ مومن و منافق کی پہچان تھا, اور آج کے دور میں بھی علی کا ذکر مومن و منافق کی پہچان.
سبحان اللہ.
اور عزیزو پیغمبر نے تو علی سے متعلق ہر چیز کو معیار بنا دیا. علی کے ذکر کے لیے کہا زینو مجالسکم بذکر فضائل علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو, اپنی محفلوں کو, اپنی نشستوں کو علی کے تذکرے سے زینت دو. کیوں؟ فَإِنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِي. اس لیے کہ علی کا تذکرہ میرا تذکرہ ہے. وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ. اور میرا تذکرہ اللہ کا تذکرہ ہے. وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ. اور اللہ کا تذکرہ عبادت ہے. گویا علی کا تذکرہ عبادت ہے. علی کے تذکرے کو عبادت قرار دیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مومن اور منافق کو پہچانتے رہے. اور اسی صورت سے ایک اور مسئلہ, مشکل ترین مسئلہ پیغمبر نے حل فرما دیا, اور وہ ہے نسلوں کی طہارت و نجاست کا مرحلہ. کیسے پتا چلے کہ کون صحیح طریقے سے دنیا میں آیا ہے اور کون غلط طریقے سے دنیا میں آیا ہے؟ تو دل میں ڈھونڈو علی کی محبت پائی جاتی ہے یا نہیں. جس کے دل میں علی کی محبت ہو, یہ علی کی محبت طہارت نسب کا پتا دے گی, اور علی کی دشمنی نجاست نسب کا پتا دے گی. سلام کر دے پر محمد والے محمد. یہ باتیں صرف ذاکری کا نکتہ نہیں ہے, صرف آپ کی واہ واہ کے لیے نہیں بلکہ حقائق ہیں, انہیں ہمیں سمجھنا چاہیے. اب جو بھی علی کے مقابلے میں ہو, پھر کون سا ایسا سخت مسئلہ ہے اسے پہچاننا. وہ کیسے افراد تھے جو نیزوں پہ جنگ صفین میں قرآن کو بلند دیکھ کے دھوکا کھا گئے. مولا کہہ رہے ہیں بولتا قرآن میں ہوں, پیغمبر کہہ چکے ہیں حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. حق کا رخ ادھر ادھر ہوگا جدھر جدھر علی کا رخ ہوگا.
سبحان اللہ.
اور یہی مرکزیت علی سے منتقل ہو کے حسن تک آئی, حسن سے منتقل ہو کے حسین تک آئی, جس کے بعد بھی نظر ہوگی وہ لشکر یزید و لشکر ابن زیاد میں موجود نہ قرآن پڑھنے والوں سے دھوکہ کھائے گا, نہ نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کے دھوکہ کھائے گا.
سبحان اللہ.
نہ ان چہروں کو دیکھ کے دھوکہ کھائے گا جن پہ داڑیاں تھیں, نہ ان پیشانیوں کو دیکھ کے دھوکہ کھائے گا جن پہ سجدوں کے نشان تھے, نہ ان گلوں کو دیکھ کے دھوکہ کھائے گا جس میں قرآن حمائل تھے. اس لیے کہ علی کا لال پیغمبر کا فرزن حسین کس طرف ہے؟ جدھر حسین ہے ادھر حق ہے.
سبحان اللہ.
جدھر حسین ہے ادھر اسلام ہے, جدھر حسین ہے ادھر قرآن ہے, جدھر حسین ہے ادھر مشیت پروردگار ہے. لہذا اب حسین کے مقابلے میں کوئی بھی ہو, عزیزان محترم, یہ دن, یہ تذکرے, یہ مجلسیں, یہ اہل بیت کے اذکار حق اور باطل میں فیصلے کے لیے ہیں, فرق کے لیے ہیں, تمیز کے لیے. آج سفر کی 18 تاریخ, یہ دن خصوصیت کے ساتھ ہمیں قافل حسینی کی اسیری کی یاد دلاتے ہیں. کتنے سخت مرحلوں سے مصائب و آلام کے ان ذوات مقدسہ کو گزرنا پڑا ہے, نہ انسان سوچ سکتا ہے اور نہ تاریخ اس کو رقم کر سکتی ہے. جو کچھ بھی واقعات, جو کچھ بھی مصائب ہم تک پہنچے ہیں عزیزو, ہم انہیں سن کے اور انہیں بیان کر کے وہ تصور نہیں قائم کر سکتے جن مرحلوں سے ان کو گزرنا پڑا ہے. ہمارے لاکھوں لاکھ سلام. حسین نے جس جذبے کے ساتھ, جس ولولے کے ساتھ, جس اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کی تھی, اسی مشن کو لے کے آگے بڑھی ہے زینب یا مقام. اور صرف زینب نہیں بلکہ امام, میں امام سجاد کی گفتگو نہیں کر رہا, اسی کی امام ہے. صرف جناب زینب نہیں بلکہ جتنی خواتین خانوادہ رسالت کی ہمراہ ہیں, اور صرف خواتین نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے. بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, مصائب و آلام بھی ہیں, شمر کے تماچے بھی ہیں, دروں پہ درے ہیں, اذیتوں پہ اذیتیں ہیں, پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں, کانٹوں پہ چلنا پڑ رہا ہے, ان تمام مراحل کو طے کر رہے ہیں, لیکن زبان شکوہ شکایت سے آشنا نہیں ہونے. ایک موقع آیا جب شہزادی نے چاہا کہ بد دعا کے لیے ہاتھ پلٹ کرے. یہ کون سا موقع تھا؟ جب دربار شام میں جانے کی باری آئی. اول تو جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے تو ایک ہفتے تک تقریباً شہر کے باہر دروازہ شہر پہ روک دیا گیا صرف اس لیے کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے اور دربار یزید کی آرائش ہو رہی ہے, آئینہ بندیاں کی جا رہی ہیں. اور جب مکمل طور پہ آئینہ بندی ہو چکی, سجاوٹ مکمل ہو گئی, تو پھر اہل حرم کے قافلے کو دربار میں لے جانے کی کوشش کی گئی. شمر آیا, جناب زینب نے فریاد کی کہ غیر ممکن ہے کہ علی کی بیٹیاں اس عالم میں دربار میں جائیں. شمر نے کہا نہیں, ہر قیمت پہ تمہیں دربار میں چلنا ہی ہوگا. ظالم کا اصرار ہے, جناب زینب انکار کر رہے ہیں. علی کی بیٹی کس کی مجال تھی؟ جناب زینب اس وقت جناب زینب نہیں ہے بلکہ عباس نہیں ہے, اس وقت زینب زینب نہیں ہے بلکہ علی اکبر نہیں ہے. جناب زینب کے انکار کو کون اصرار میں بدل سکتا ہے؟ جب ظالموں کا اصرار بڑھا, جناب زینب نے کہا بہن ام کلثوم قریب آؤ, رباب نزدیک آؤ, رقیہ نزدیک آؤ, زینب بتوا کرے گی, تم سب کے سب آمین کہنا. عزیزان محترم, ابھی جناب زینب نے صرف ارادہ کیا تھا بدعا کا کہ بھائی کے کٹے پہ سر پہ نظر پڑی. جیسے ہی ماں جائے کے کٹے پہ سر پہ نظر پڑی, کیا منظر دیکھا بی بی نے کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, حسین زاروں قطار رو رہے ہیں. عجب نہیں, دکھیا بہن نے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا, او بھیا زینب کے سر سے ردا چھین لی گئی, زینب کے خیمے جلا دیے گئے, زینب اسیر و مقید کر کے بازار کوفہ و شام میں لائی گئی, لیکن تم اس بے قراری سے نہ روئے. سکینہ کو تماچے لگے, تم اس بے قراری سے نہ روئے. اے بھیا اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ آواز آئی, بہن میں نے جس عظیم مقصد کے لیے قربانی دی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ مقصد ختم ہو جائے. اے بہن اللہ کی مصلحت اسی میں ہے, بھرے دربار میں چلی جاؤ. جناب زینب نے جس وقت حکم امام سنا, خاموشی سے دربار میں چلی گئیں. ایک رسی اس میں جکڑی ہوئے اہل بیت, جس میں بی بیوں کے شانے بدھے ہوئے ہیں, اسی میں ننی سکینہ کی گردن بھی بدھی ہوئی ہے. شمر یزید سے ایک ایک تعارف کرا رہا ہے, یزید یہ زینب ہیں, یہ ام کلثوم ہیں, یہ رقیہ ہیں, یہ رباب ہیں, اور یہ حسین کے سینے پہ سونے والی کمسن بچی سکینہ. جس وقت جناب سکینہ کے بارے میں یزید سنتا ہے, فوراً جناب سکینہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سکینہ یہ آخر تم اپنے چہرے کو ہاتھوں سے کیوں چھپائے ہوئے ہو؟ جناب سکینہ کہتی ہیں یزید میری ماں بہنوں اور پھوپھیوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر لیا ہے. اے میرے بال اتنے بڑے نہیں ہیں, میں آخر اپنے چہروں کو چھپاؤں تو کیسے چھپاؤں, اس لیے میں نے ہاتھ رکھا ہے. اور پھر یزید کہتا اور دوسرا ہاتھ گلے پہ کیوں ہے؟ کہا کہ یزید جس رسی میں ہماری پھوپھیوں کے شانے بندھے ہیں اسی رسی میں میرا گلا بندھا ہے, جب دم گھٹنے لگتا ہے تو میں اپنے گلے پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں. یزید کہتا ہے سکینہ کا گلا رسی سے کھول دیا جائے. جب رسی سے گلا کھول دیا گیا تو اب یہ منظر دیکھا کہ بچی ایک پاؤں زمین پہ رکھتی ہے تو ایک پاؤں زمین سے اٹھا لیتی ہے. یزید نے کہا سکینہ میں یہ کیا عالم دیکھ رہا ہوں؟ کہا یزید تیری فوج کے لوگوں نے اس طرح سے کانٹوں پہ چلایا ہے کہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور میرا پاؤں زخمی ہے. اجرکم اللہ, اتنے میں یزید کہتا ہے اچھا سکینہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ, جیسے ہی جناب ہم ان بچوں کو اپنے خاندان اور اپنے ماحول کے بچوں پہ قیاس کرتے ہیں. سوچ سنیے بچی, لیکن خان وائدہ رسالت کی بچی ہے, حسین کی بچی ہے. جس وقت یزید نے کہا سکینہ بیٹھ جاؤ, جناب سکینہ نے کہا یزید تو مجھ سے کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ؟ اے یزید میری پھوپھیا کھڑی ہوئی ہیں, میرا بھیا جو امام وقت ہے وہ کھڑا ہوا ہے, بزرگ کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں, یہ خان وائدہ رسالت کی تعلیم نہیں ہے. تو یزید جناب زینب سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ زینب ام کلثوم اگر تم بھی بیٹھنا چاہو تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ. جناب زینب نے جس وقت یہ کلمہ سنا, اب جناب زینب کو تبلیغ کا موقع ملا. جناب زینب کہتی ہیں کہ یزید یقیناً میرا بھتیجا سید سجاد عمر میں کم ہے لیکن وہ امام وقت ہے, ممکن ہے کہ امام وقت کھڑا رہے اور زینب بیٹھ جائے. زینب امام وقت کی تعظیم میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گی. اجرکم اللہ, یہاں تک کہ یزید چوتھے امام سے خطاب کر کے کہتا ہے سید سجاد بیبیاں نہیں بیٹھ رہی ہیں جب تک تم نہ بیٹھ جاؤ, لہذا کچھ دیر کے لیے تم بھی بیٹھ لو. اب چوتھے امام کو کہنے کا موقع ملا, اے یزید جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں وہ تیری نظریں نہیں دیکھ رہی ہیں. جہاں پہ دشت طلا میں میرے بابا کا کٹا ہوا سر ہے وہیں پہ میرے نانا رسول اسلام, میرے دادا علی مرتضیٰ, میری دادی فاطمہ زہرا, میرے چچا حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے حسین کا ماتم کر رہے ہیں. واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ مظلومہ, واہ محمدہ, ارے کیسے ممکن ہے کہ یہ بزرگ کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں. امام نے بتا دیا کہ یزید تو نے میرے باپ کو شہید کر کے تو کس جرم عظیم کا مرتکب ہوا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنْبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمَنِ عَمْرِهِ سِعَالِهِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَمُنْ قَرْبِيًا